أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. صدق الله مولانا العظيم. سورة المجادلة کی آیات نمبر 11 سے 13 تک کی تلاوت ہوئی. پچھلی آیات کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی کہ جس طرح یہود اور منافقین مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے کانفکوسی اور اشارے کیا کرتے تھے، تم بھی اپنی سرگوشیوں میں اس بات کا دھیان رکھو کہ کوئی فحش یا گناہ یا معصیت اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی بات نہ کرنا، اور اللہ سے ڈرتے رہنا. اور پھر تسلی بھی فرمائی کہ یہود اور منافقین کتنی بھی سازشیں کریں، خفیہ ہوں یا ظاہری، یہ محض شیطانی کام ہے اور تمہیں غمگین کرنے کے لیے ہے، اور جب تک اللہ نہ چاہے تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، سو تم سب اللہ پر پورا بھروسہ رکھا کرو. آگے جو آیات ہیں پہلے ان کا ترجمہ الفاظ دیکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جب قیل لکم کوئی تم کو کہے کہ تفسحوا، تفسحوا کھل کر بیٹھو، فی المجالس مجلسوں میں، فافسحوا تو کھل جاؤ، یفسح اللہ اللہ خوشحالی دے، لکم تم کو، وإذا اور جب قیلا کوئی کہے کہ انشزو اٹھ کھڑے ہو، فانشزو تو اٹھ کھڑے ہو، یرفع اللہ اللہ بلند کرے گا، الذین آمنوا ان کے لیے جو کہ ایمان رکھتے ہیں، منکم تم میں سے، والذین اوت العلم درجات اور علم ان کے درجے، واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم جب تم کان میں کچھ بات کہنا چاہو اور رسول رسول سے، فقدموا تو آگے بھیجو، بین یدی نجواکم اپنی بات کہنے سے پہلے، صدقہ خیرات، ذالک یہ خیر بہتر ہے، لکم تمہارے حق میں، وأطهر اور بہت ستھرا، فإن لم پھر اگر نہ پاؤ، فإن پھر اگر لم تجدو نہ پاؤ، فإن اللہ تو اللہ غفور بخشنے والا رحیم مہربان ہے. اَأَشْفَقْتُمْ کیا تم ڈر گئے، ان تقدموا کہ آگے بھیجا کرو، بین یدی نجواکم کان کی بات سے پہلے، صدقات خیراتیں، فَإِذْ سو جب، لم تفعلوا تم نے نہ کیا، وَتَابَ اللَّهُ اور اللہ نے معاف کر دیا، علیکم تم کو، فاقیموا تو اب تم قائم رکھو، الصلاۃ نماز، وآتوا اور دیتے رہو، الزکاۃ زکات، واطیعوا اور حکم پر چلو، اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول کے، واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ وہ خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اب بامحاورہ ترجمہ اس طرح ہے، اے ایمان والو جب کوئی تم سے کہے کہ کھل کر بیٹھو مجلسوں میں تو کھل جاؤ، اللہ کشادگی دے تم کو، اور جب کوئی کہے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو، اللہ بلند کرے گا ان کے لیے جو کہ ایمان رکھتے ہیں تم میں سے، اور علم ان کے درجے، اور اللہ کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اے ایمان والو جب تم کان میں بات کہنا چاہو رسول سے تو آگے بھیجو اپنی بات کہنے سے پہلے خیرات، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اور سترا، اور بہت سترا، پھر اگر نہ پاؤ تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. کیا تم ڈر گئے کہ آگے بھیجا کرو کان کی بات سے پہلے خیراتیں، سو جب تم نے نہ کیا اور اللہ نے معاف کر دیا تم کو، تو اب تم قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکات اور حکم پر چلو، اللہ اس کے رسول کے، اور اللہ وہ خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو. آج جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفہ مسجد میں تشریف رکھتے تھے اور مجلس میں مجمع زیادہ تھا، چند صحابہ جو غزوہ بدر کے شرکاء میں سے تھے آئے تو ان کو کہیں جگہ نہ ملی، اور نہ اہل مجلس نے ایسا کیا کہ مل مل کر بیٹھ جاتے جس سے جگہ کھل جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو بعض آدمیوں کو مجلس سے اٹھنے کے لیے فرما دیا. منافقین نے تان کیا کہ یہ کون سی انصاف کی بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو اپنے بھائی کے لیے جگہ کھول دے. سو لوگوں نے جگہ کھول دی. اسی پر یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا، یعنی اے ایمان والو جب کوئی تم کو کہے کہ کھل کر بیٹھو مجلسوں میں تو کھل جاؤ، اللہ خوشادگی دے تم کو، اور جب کوئی کہے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو. اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول جگہ کھولنے کے لیے فرمایا ہوگا، سو بعضوں نے تو جگہ کھول دی جو کافی نہ ہوئی ہوگی، اور بعضوں نے جگہ نہیں کھولی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تادیباً ان کو اٹھانے کے لیے فرمایا، جو کہ منافقین کو ناگوار ہوا. اور بعض اغنیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بڑی دیر تک آپ سے سرگوشیاں کیا کرتے، اور فقراء کو اس طرح سے استفادے کا وقت کم ملتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کا دیر تک بیٹھنا اور دیر تک سرگوشی کرنا ناگوار گزرتا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو جب تم کان میں کچھ بات کہنا چاہو رسول سے تو کچھ صدقہ و خیرات کر دیا کرو. یہود اور منافقین تو بلا ضرورت آپ سے سرگوشیاں کیا کرتے، مسلمانوں کو اس خیال سے کہ شاید کسی نقصان دہ بات کی سرگوشی ہو ناگوار گزرتا، اس پر یہود کو منع کیا گیا، مگر جب وہ باز نہ آئے تو یہ حکم نازل ہوا کہ صدقہ کیا کرو، مشورہ کرنے سے پہلے صدقہ کیا کرو. تو اہل باطل جو کہ یہود تھے وہ اس سرگوشی سے رک گئے، کیونکہ محب مال کی وجہ سے صدقہ ان کو گوارا نہ تھا. اور جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دینے کا حکم ہوا تو بہت سے آدمی ضروری بات کرنے سے بھی رک گئے. اس پر آیت اشفقتم نازل ہوئی، یعنی کیا تم ڈر گئے کہ آگے بھیجا کرو کان کی بات سے پہلے خیراتیں صدقات، سو جب تم نے نہ کیا اور اللہ نے معاف کر دیا تم کو، تو اب تم قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکات اور حکم پر چلو، اللہ اس کے رسول کے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہود اور شرارتی لوگوں کا وقت کا ضیاع کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا تدارک فرمایا، اور مسلمانوں کے جو نادار مسلمان تھے ان کو اس سے خلاصی ہو گئی. اور جیسا کہ آگے ابھی آئے گا کہ اس حکم کو بعد میں منسوخ کر دیا گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرنے سے پہلے صدقہ دینے کے حکم کو منسوخ کر دیا گیا تھا. اب جو ہے خلاصہ تفصیل دیکھتے ہیں. یہ واقعہ بنجم سے متعلق ہے کہ یعنی مجلس میں کچھ لوگ بعد میں آ جائیں تو ان کے لیے جگہ کھولنے کا حکم ہے کہ اے ایمان والوں جب تم سے کہا جائے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں یا اول الامر یا واجب الاطاعت لوگوں میں سے کوئی کہے، یعنی جو لوگ مقرر کردہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، کہ مجلس میں جگہ کھول دو جس میں آنے والوں کو بھی جگہ مل جائے، تو تم جگہ کھول دیا کرو اور آنے والے کو جگہ دے دیا کرو، اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں کھلی جگہ دے گا. اور جب کسی ضرورت سے یہ کہا جائے گا کہ مجلس سے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو، خواہ اٹھنے کے لیے اس غرض سے کہا جائے کہ آنے والے کے لیے جگہ کھل جائے، اور خواہ اس وجہ سے کہا جائے کہ صدر مجلس کو اس وقت کسی مصلحت، مشورے خاص یا کسی ضرورت یا آرام یا عبادت وغیرہ سے تنہائی کی ضرورت ہو، جو بغیر تنہائی کے مطلقاً حاصل نہ ہو سکیں یا کامل نہ ہو سکیں، پر صدر مجلس کے کھڑے ہونے کے حکم سے اٹھ جانا چاہیے. اور یہ حکم غیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی عام ہے، پر صاحب مجلس کو ضرورت کے وقت اس کی اجازت ہے کہ کسی شخص کو اٹھ جانے کے لیے کہہ دے، البتہ آنے والے کو نہ چاہیے کہ کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھ جائے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے. غرض حکم یہ دیا گیا کہ صدر مجلس کے کہنے سے اٹھ جائے کرو. اللہ تعالیٰ اس حکم کی اطاعت سے تم نے ایمان والوں کے، اور ایمان والوں میں ان لوگوں کے اور زیادہ جن کو علم میں دین عطا ہوا ہے، اخروی درجے بلند کر دے گا. یعنی اس حکم کو بجا لانے والوں کی تین قسمیں ہیں، ایک تو کفار جو کسی مصلحت دنیاوی سے مان لیں جیسے منافقین، دوسرے اہل ایمان جو صاحب علم نہ ہوں ان کے لیے محض رفع درجات ہیں، بلندی درجات، تیسرے وہ اہل ایمان جو اہل علم بھی ہوں، کیونکہ بوجہ علم و معرفت ان کے عمل کا منشا زیادہ خشیت اور زیادہ خلوص ہے، جس سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے، یعنی علم کی وجہ سے جس قدر علم ہوگا عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے، قیمت بڑھ جاتی ہے، ان کے لیے مزید رفع درجات ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی پوری خبر ہے کہ کس کا عمل ایمان کے ساتھ ہے اور کس کا بغیر ایمان کے، پھر اس میں کس کے عمل میں کم خلوص اور کس کے عمل میں زیادہ خلوص ہے، اس لیے ہر ایک کی جزا اور ثمرے میں تفاوت یعنی فرق رکھا ہے. آگے چھٹے واقعے کے متعلق حکم ہے کہ جو واقعہ پہلے واقعے سے اور دوسرے واقعے سے مربوط ہے، کہ اے ایمان والو جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے کا ارادہ کیا کرو، یعنی کان میں مشورہ کرنے کا ارادہ کیا کرو، تو اپنی اس سرگوشی سے پہلے کچھ خیرات مساکین کو دے دیا کرو، یہ تمہارے لیے ثواب حاصل کرنے کے واسطے بہتر ہے اور گناہوں سے پاک ہونے کا اچھا ذریعہ ہے، کیونکہ طاعت سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. یہ مصلحت مالدار مومنین کے اعتبار سے ہے، اور فقراء مومنین کے اعتبار سے یہ ہے کہ ان کو مالی نفع پہنچے گا، یعنی ایک طرف مالدار جو خرچ کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اس کا جو ثواب دے گا اور ان کے گناہوں پر سے کفارہ ہو جائے گا، اور فقراء و مساکین کی مدد ہوگی، جیسے لفظ صدقے سے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ صدقے کے مصارف فقراء ہی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے اس صدقے کی یہ فائدہ ہوگا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بلندی ہے، اور منافقین کی سرگوشی سے آپ کو جو تکلیف ہوتی تھی اس سے نجات اور آرام ہے، کیونکہ ان کو ضرورت تو تنازی یعنی سرگوشی کی تھی نہیں، بے ضرورت محض اس لیے مال خرچ کرنا ان کو بہت شاق تھا. اور غالباً اس صدقے میں حکم یہ ہوگا کہ سب کے سامنے صدقہ کریں تاکہ نہ کرنے والا دھوکہ نہ دے سکے. آگے فرماتے ہیں کہ یہ حکم تو مقدور کی حالت میں ہے، یعنی جس کو حیثیت ہو، پھر اگر تم کو صدقہ دینے کا مقدور نہ ہو، قدرت نہ ہو اور ضرورت پڑے سرگوشی کی، تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اس صورت میں اس نے تم کو معاف کر دیا ہے. اس سے ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم صدقے کا واجب تھا مگر ناداری کی صورت مستثنا تھی. آگے فرماتے ہیں کہ اپنی سرگوشی کے قبل، آگے فرماتے ہیں کہ کیا تم اپنی سرگوشی کے قبل خیرات دینے سے ڈر گئے، سو خیر جب تم اس کو نہ کر سکے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے حال پر عنایت فرمائی کہ بالکل اس کو منسوخ کر کے معاف فرما دیا، جس کی حکمت ظاہر ہے کہ جس مصلحت کے واسطے یہ حکم واجب ہوا تھا وہ مصلحت حاصل ہو گئی، کیونکہ مصلحت سب باغ تھی جو بعد نسخ بھی باقی رہی کہ لوگ اختیار کرنے لگے، یعنی اس حکم کی وجہ سے جن لوگوں کے پاس مال نہ تھا صدقہ نہ کر سکتے تھے وہ کم از کم احتیاطی کرنے لگے کہ بے ضرورت بات نہ کریں، اور منافقین کو خرچ کی وجہ سے وہ رک گئے. غرض ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ فرما دیا تو تم دوسری عبادت کے پابند رہو، یعنی نماز کے پابند رہو اور زکات دیا کرو اور اللہ اور رسول کا کہنا مانا کرو. مطلب یہ ہے کہ اس کے نسخ کے بعد یعنی منسوخ ہونے کے بعد تمہارے قرب اور قبول نجات کے لیے باقی احکام پر استقامت اور ہمیشگی ہی کافی ہے، اور اللہ کو تمہارے سب اعمال کی اور ان کی حالت ظاہری اور باطنی کی پوری خبر ہے۔ یہ آیت کا خلاصہ تفسیر ہوا۔ اور معارف و مسائل میں بعض آداب مجلس بیان کیے گئے ہیں کہ جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، یہ حکم عام مجالس کا ہے جہاں مسلمانوں کا اجتماع ہو، کہ جب مجلس میں کچھ لوگ بعد میں آ جائیں تو مسلمان ان کی جگہ دینے کے لیے کوشش کریں اور سمٹ کر بیٹھ جائیں۔ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ وہ سر پیدا فرما دیں گے۔ یہ وہ سر آخرت میں ظاہری ہے، کچھ بعید نہیں کہ دنیاوی معیشت میں بھی یہ وہ سر حاصل ہو، دنیاوی فائدہ بھی اس سے ہو سکتا ہے۔ لہذا مجلس میں تھوڑا سا کھسک جانا کسی کے لیے اس میں آنے والے کا اکرام بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے شخص کو وسعت عطا فرماتے ہیں۔ اس آیت میں دوسرا حکم آداب مجلس کے مطابق یہ ہے، اذا قیل انشزوا فانشزوا، یعنی جب تم میں سے کسی سے کہا جائے کہ مجلس سے اٹھ جاؤ تو اسے اٹھ جانا چاہیے۔ اس آیت میں لفظ قیل مجہول استعمال فرمایا ہے، اس کا ذکر نہیں کہ یہ کہنے والا کون ہو، مگر احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خود آنے والے شخص کو اپنے لیے جگہ کرنے کے واسطے کسی کو اس کی جگہ سے اٹھانا جائز نہیں۔ اور صحیحین میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھے، بلکہ مجلس میں کشادگی پیدا کر کے آنے والے کو جگہ دے دیا کرو۔ البتہ صاحب مجلس یا منتظمین مجلس کے لیے لازم ہے کہ ایسا طریقہ اختیار کریں کہ اٹھنے والا اپنی خفت یعنی ذلت محسوس نہ کرے، اس کو ایذا نہ پہنچے۔ اور جس واقعے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صفہ مسجد میں تشریف رکھتے تھے، یہ جگہ حاضرین سے پر ہو چکی تھی۔ بعد میں بعض اکابر صحابہ جو شرکائے بدر ہونے کے سبب قابل احترام زیادہ تھے وہ پہنچے، اور جگہ نہ ہونے کے سبب کھڑے رہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو عام حکم یہ دیا کہ ذرا کھسک کر مجلس میں کشادگی پیدا کرو اور ان کو جگہ دے دو، اور بعض حضرات صحابہ کو اٹھ جانے کے لیے بھی فرمایا۔ جن کو مجلس سے اٹھایا ان میں یہ بھی احتمال ہے کہ وہ ہر وقت کے حاضر باش لوگ ہوں، جن کے اس وقت کی مجلس سے اٹھ جانے میں کوئی بڑا نقصان نہیں تھا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجلس میں وسعت کرنے اور سمٹ کر بیٹھنے کا حکم دیا تو کچھ لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا ہوگا، تو ان کو تعظیماً مجلس سے اٹھ جانے کا حکم دیا ہوگا۔ بہرحال اس آیت و احادیث واردہ سے آداب مجلس کے مطابق ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اہل مجلس کو چاہیے کہ بعد میں آنے والوں کو جگہ دینے کی کوشش کریں، اور دوسری بات آنے والوں کے لیے یہ ثابت ہوئی کہ وہ کسی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائیں، اور تیسری بات صاحب مجلس کے لیے یہ ثابت ہوئی کہ وہ ضرورت سمجھے تو بعض لوگوں کو مجلس سے اٹھا دینے کی بھی اس کو گنجائش ہے۔ اور بعض دوسری روایت حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آنے والوں کے لیے ادب یہ ہے کہ پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں میں گھسنے کے بجائے کسی کنارے پر بیٹھ جائیں، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث میں تین آنے والے شخصوں کا ذکر ہے، ان میں ایک وہ بھی ہے جو مجلس میں جگہ نہ پانے کی وجہ سے ایک گوشے میں بیٹھ گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پھر تعریف اور ثنا فرمائی۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ مجلس کے آداب میں سے کہ دو شخصوں کے درمیان بغیر ان کی اجازت کے داخل نہ ہوں، کہ بعض اوقات دونوں کے یکجا بیٹھنے میں ان کی کوئی خاص مصلحت ہوتی ہے، یعنی کوئی دو آدمی بیٹھے ہوں الگ سے تو ان میں جا کر شامل بغیر اجازت کے شامل نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت اسامہ بن زید لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابو داؤد ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے لیے حلال نہیں کہ دو شخص جو ملے بیٹھے ہوں ان کے درمیان تبلیغ پیدا کرے جب تک کہ ان سے اجازت نہ ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تعلیم و اصلاح اخلاق کے کام میں تو شب و روز مشغول رہتے ہی تھے، مجالس عامہ میں سب حاضرین مجلس آپ کے ارشادات سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک صورت یہ بھی تھی کہ بعض لوگ آپ سے علیحدگی میں خفیہ بات کرنا چاہتے تھے اور آپ وقت دے دیتے تھے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک ایک شخص کو الگ الگ وقت دینا بڑا وقت چاہتا ہے اور محنت بھی، اس میں کچھ منافقین کی شرارت بھی شامل ہو گئی کہ مخلص مسلمانوں کو ایذا پہنچانے کے لیے آپ سے علیحدگی اور سرگوشی کا وقت مانگتے اور اس میں مجلس کو طویل کر دیتے تھے. بعض ناواقع مسلمان بھی بات لمبی کر کے مجلس طویل کر دیتے تھے. حق تعالیٰ نے آپ سے یہ بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ابتداءً یہ حکم نازل فرمایا کہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں خفیہ بات کرنا چاہے وہ پہلے کچھ صدقہ کر دے. اس صدقے کی کوئی مقدار قرآن پاک میں منقول نہیں, مگر جب یہ آیت نازل ہوئی تو سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس پر عمل فرمایا اور ایک دینار صدقہ کر کے آپ سے علیحدگی میں بات کرنے کا وقت لیا. اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ اس حکم سے چونکہ بہت سے صحابہ کرام کو تنگی پیش آئی اس لیے بہت جلد ہی منسوخ کر دیا گیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جس پر میرے سوا کسی نے عمل نہیں کیا, نہ مجھ سے پہلے کسی نے عمل کیا اور نہ میرے بعد میں کوئی کرے گا. پہلے نہ کرنا تو ظاہر ہے کہ بعد میں نہ کرنا اس لیے کہ منسوخ ہو گئی, اور وہ آیت یہی تقدیم صدقے کی ہے. یہ حکم اگرچہ منسوخ ہو گیا مگر جس مصلحت کے لیے جاری کیا گیا تھا وہ اس طرح حاصل ہو گئی کہ مسلمان تو اپنی دینی محبت کے تقاضے سے ایسی مجلس طویل کرنے سے بچ گئے, اور منافقین اس لیے کہ عام مسلمانوں کے طرز کے خلاف ہم نے ایسا کیا تو ہم پہچان لیے جائیں گے اور ہماری منافقت کھل جائے گی. واللہ اعلم. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں آداب مجلس سے واقفیت بھی عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے اور اپنے بندوں کا اکرام بھی ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ نبی کریم.